बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरियाफ्त किया गया है कि हिलाल, इसकी तारीफ क्या है। हिलाल चांद को कहते हैं और वो तरक्की की तरफ इशारा है, और हिलाल पहली तारीख जो कमरी होती है, चांद की तारीख जो पहली होती है उसको हिलाल कहते हैं। और ये इशारा है इस चीज़ की तरफ कि हम रोज़ बरोज़ बढ़ेंगे। हज़रत रिसालत बना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के दौर में हिलाल का कोई तज़किरा अब तक नज़र से नहीं गुज़रा। अलबत्ता अल्लामा इकबाल ने इस मौजू पे एक ख़त लिखा है जो गाज़ी अब्दुर्रहमान साहब एडवोकेट थे अमृतसर के, उनके नाम है। और उनका ख़याल ये है कि शायद ये रस्म या हिलाल की सरबुलंदी और हिलाल को निशान के तौर पे अपनाना, ये कहीं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में हुआ है, क्योंकि सलीबी जंगों में जितने भी क्रिश्चियंस आ रहे थे उनके जो झंडे थे उस पे सलीब का निशान बुलंद होता था। और ये झंडे जहाँ सलीब का निशान बुलंद होता था, ये तो जब ग़ज़वा तबूक हुआ है और हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में हिरक्ल आया है, उसके झंडे पे भी यही था। और उसी को देखकर हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तारीफ़ को रद्द फरमा दिया था, और तारीफ़ में उसने ये कहा था कि आप बहुत शानदार शख्सियत वगैरह वगैरह, ऐसे बड़ी हस्ती हैं। और ऐसी बड़ी हस्ती यानी हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात का एतराफ़ भी किया था, लेकिन उनके निशान पर सलीब देख के, उससे बुलंद देख के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कद अदुवुल्लाह, अल्लाह का दुश्मन झूठ बकता है। वह इन्नहु अला नसरानिया, और वो अब तक ईसाइयत पर कायम है। तो उस सलीब के मुकाबले में अल्लामा इकबाल की तहकीक ये है, और वो भी शायद कहते हैं कि शायद उस जमाने में मुसलमानों ने हिलाल का निशान अपनाया, वो हर जगह अपने झंडों में और अपने सीने पे, अपने बाजुओं पे हिलाल का निशान, हिलाल के निशान के बरअक्स सलीब का निशान बनाते थे। तो वो लिबास में, सीने पे वगैरह वगैरह, इसको देख के उनसे इम्तियाज़ की सूरत करने के लिए हिलाल को बुलंद किया। और वो नमू कि वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से उठान लेके तरक्की तक पहुँच जाएंगे। तो अल्लामा इकबाल के जो मकातीब छपे हैं उसकी पहली जिल्द में उन्होंने जो ख़त जो एडवोकेट साहब के नाम लिखा है उसमें ये ज़िक्र किया है। वो छपे हैं 1899 से लेकर 1918 तक के उनके खतूत हैं, वहाँ पर उसे देखा जा सकता है। और जो लाहौर से उसका नुस्खा छपा है उसकी पहली जिल्द के सफ़ा 499 पर अल्लामा इकबाल ने ये तहरीर फरमाया है। एक सवाल आपने ये तहरीर फरमाया है कि गाने और म्यूज़िक के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये ठीक है, और कुछ कहते हैं कि म्यूज़िक हराम है, اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ کسی حد تک گانا اور میوزک جائز ہے، سوال یہ ہے کہ گانے اور میوزک کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے بھائی، اسلام نے واضح اور صاف طور پہ بغیر کسی تردد کے اس سے منع کیا ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اور قرآن کریم میں سورہ لقمان میں جو لہو الحدیث آیا ہے، اس کی تشریح میں کئی ایک مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کی حرمت پر دلائل قائم کیے. یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ امت اس کے حرام ہونے کو ہمیشہ کہتی رہی ہے اور اسی پہ امت کا اجماع رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی طرف سے تاویلات کرنا، اپنی طرف سے اپنی نفسانی خواہشات کو شریعت کا جامہ پہنانا، یہ طرز عمل کبھی بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے، یہ سراسر گمراہی ہے. قرآن کریم کی آیات کو توڑ موڑ کے پیش کرنا اور نمازوں کو ثابت کرنا کہ نماز تو ایسی ہے اور سنتیں چھوڑ دی جائیں، اسی طرح کسی بھی قوم سے مشابہت کی جو احادیث ہیں وہ بہت صاف ہیں، اب اپنے پاس سے اس کو ثابت کیا جائے کہ نہیں جی یہ تو ترکوں کا اثر تھا اور یہ تھا، اس سے بہتر ہے کہ آدمی میوزک سن لے، ان کاموں کو کر لے اور اللہ سے معافی مانگے، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ اسلام کے بنیادی نظریات اور بنیادی چیزیں جن پہ امت اب تک متفق چلی آئی ہے اس کو تبدیل کرے. یہ دین کو انحراف کی صورت دے کر کچھ سے کچھ مراد لینا یہ بہت خراب بات ہے. پورے دین کا تصور بگاڑ دینا، زکوٰۃ دینے کی بجائے کہ وہ ایک الگ چیز ہے اور گورنمنٹ کو ٹیکس جو دیے جاتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، آدمی زکوٰۃ نہ دے گا تو گناہگار ہوگا، اللہ کی توفیق سے کبھی توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کبھی وہ اپنی سابقہ زکوٰۃ بھی ادا کر دے گا، لیکن بنیادی طور پر اگر تصور میں ہی انحراف آ جائے گا تو پھر یہ بات نہیں ہونے کی. وہ جو ٹیکس دے گا حکومت کو وہ ساری زندگی اسی خبط میں مبتلا رہے گا کہ میں نے ٹیکس دے دیا لہذا زکوٰۃ ادا ہو گئی. آپ بھلے نہ ٹیکس دیجیے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھیے، پھر جب بھی اللہ تعالی موقع دے اور ہدایت دے اس وقت آپ زکوٰۃ کو ادا کر دیجیے. اور زکوٰۃ کی تاخیر کے سلسلے میں اللہ سے معافی مانگی. ٹیکس کا حکومت کو دینا وہ ایک جائز صورت ہے، لیکن ان حکومتوں کے لیے جو حکومتیں حق ادا کرتی ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی پبلک سے لیا ہے اس کو پبلک کے مفاد عامہ میں انہوں نے استعمال کیا ہے، اور جن ممالک میں عوام سے لیا گیا پیسہ ان کے مفادات میں استعمال نہیں کیا جاتا وہ ٹیکس دینا بھی جائز نہیں ہے. سرخسی رحمت اللہ علیہ نے مبسوط میں اس پر بحث کی ہے. ایک آدمی پوری سہولیات جو حکومت کی ہیں اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ٹیکس پے نہیں کرتا، یہ بھی گناہ کی بات. لیکن یہ سمجھنا کہ حکومتیں جو ٹیکس لے لیتی ہیں وہ زکوٰۃ ہے، یہ غلط بات. بھلے نہ زکوٰۃ دیجیے، اور پھر جب اللہ تعالی ہدایت دے تو وہ زکوٰۃ آپ ادا کریں، اور اس تاخیر اور غریبوں کا جو حق مارا گیا ہے اس سلسلے میں آپ اللہ سے معافی مانگیں، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ ٹیکس دے دیا تھا لہذا زکوٰۃ ادا ہو گئی. غلط تھا. اس لیے موسیقی سنے اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا اور پریشانی ہے، اور اس سے توبہ کرے، اس گناہ سے یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ وہ اسلام کی جڑ اکھیڑے اور یہ سمجھے مختلف تاویلات سے کہ قوالی جائز ہو گئی، سماع جائز ہو گیا، موسیقی بھی جائز ہو گئی. موسیقی کی صرف ایک صورت ہے اور وہ علماء نفسیات سمجھتے ہیں اور صوفیاء کرام رحمہ اللہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے کون سی جواز کی صورتیں بنتی ہیں. اب بہت آسان مثال سے دیکھ لیں کہ کوئی آدمی ایسی موسیقی سنتا ہے جس میں افسردگی طاری ہے، سیڈ سانگز، تو شادی کی تقریب میں بھی جائے گا تو منہ لٹکائے پھرے گا. وجہ یہ ہے کہ موسیقی نے اس کے اندر کی کیفیت سوگ میں بدل دی ہے، اور ایسے گانے سنے گا جن میں موج مستی ہے تو جنازے میں بھی ہنس رہا ہو، اس لیے کہ دل پہ جو فرحت طاری ہے اس جادو سے اس کو زائل نہیں کیا گیا. شریعت اسی لیے روکتی ہے کہ لوگ حقیقت کی اور عقل کی دنیا میں رہیں. موسیقی کی وجہ سے جو جذبات ابھرتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں اور چاہے وہ غم کے ہوں، انسان کی سوچ کو تبدیل کر دیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ انسان سب کچھ نام ہے خیال کا اور سوچ کا، اور جب خیال اور سوچ بدل جاتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اعمال بھی بدل جاتے ہیں. اس لیے غلط کام کو صحیح کہنا بہت بڑا جرم ہے. غلط کام کو غلط کہے اور کرے اور اس پہ اللہ سے معافی مانگے، یہ اس انحراف سے بہرحال کم جرم. اس لیے شریعت نے بالکل واضح کر دیا ہے اور لوگوں کو اجازت نہیں دی کہ اپنی نفسانی خواہشات کو، اس چڑیل کو پری کے کپڑے پہنا دے. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اس کی اصل عبارت جو ہم تک پہنچی ہے اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں. پشاور کے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے، لکھا ہے، آپ نے یہ عرض کیا تھا کہ حکمت کے حصول کے لیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ شعبان کے آخری 10 اور رمضان کے 30 دنوں کے روزے رکھتے تھے، لیکن میں نے ایک مفتی صاحب سے سنا کہ 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا منع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا. برائے مہربانی حوالوں کے ساتھ وضاحت فرمائیں. پہلی بات تو یہ ہے اس سوال میں کہ ہم اس کی وضاحت گزشتہ جمعہ کے سوال و جواب میں کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا تھا کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے متعلق یہ خوف ہو کہ فرض روزوں میں کوتاہی ہو جائے گی، یا پھر یوم شک کے روزے سے منع فرمایا. یہ ساری تشریحات اس میں گزر چکی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور دیگر صوفیہ میں بہت سے، اور جو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا، ان سب میں اطمینان کے ساتھ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ سب کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث اور روایات ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص 40 دن تک مسلسل روزے رکھے اور حلال غذا پر افطار کرے تو اس انسان پر حکمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح میں بھی مل جائے گا. تو اگر کوئی شابان کے 10 روزے آخری عشرے کے نہیں رکھتا تو کیا حرج؟ اور اگر کوئی 10 روزے صوفی ملا کر رکھ لیتا ہے تو کیا حرج؟ وہ حصول حکمت کے لیے کرتا ہے، حکمت کی تلاش میں ہے کہ اس کا کلام اور اس کے افعال حکمت سے بھر جائیں۔ اتنی سی بات، نہ رکھے کون اصرار کرتا ہے کہ رکھے، رکھ لے کون ہوتا ہے منع کرنے والا، کوئی دلیل لائے کہ یہ 10 نفلی روزے رکھنا منع ہے۔ یہ اسی وقت ہے جبکہ مختلف خدشات پیش آئیں جن کا تذکرہ اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں۔ اس عبارت کو دیکھیں، دوسری بات، یہ عبارت لکھی کیا گئی ہے؟ آپ نے یہ عرض کیا تھا، ہم نے کہاں عرض کیا تھا؟ ہم ہوتے اور سوال یہ لکھتے تو اردو کا یہ جملہ استعمال کرتے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، تحریر آپ نے لکھی ہے، آپ نے یہ عرض کیا تھا۔ عرض کا لفظ جو ہے وہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چھوٹوں کے لیے کہ بڑوں کے لیے؟ آدمی جس کو اپنا بڑا سمجھتا ہے اس کے لیے لفظ آتا ہے ارشاد فرمایا تھا، اور جب چھوٹا کوئی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا تھا۔ یہ اردو زبان کو نہ جاننا یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جس زبان میں سوال کیا جا رہا ہے وہ زبان تک بھی نہیں آتی۔ پھر آگے چل کے تحریر فرماتے ہیں، میں نے ایک مفتی صاحب سے سنا کہ پندرہویں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ چھوڑ گئے نا دششمی، پندرہویں ہاں کا لکھنا چاہیے تھا، یہ پندرہویں تک کا تو لفظ لکھنا نہ آیا۔ اور اس کے بعد چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ یہی تو جگہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس میں مکان ہے، اور یہی کا لفظ اس میں زمان ہے، وہاں استعمال ہونا چاہیے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ یعنی پہلے جو ذکر چل رہا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک بھی یہی تھا، یوں ہونا چاہیے تھا۔ یہ یہی کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ اس کے بعد چوتھی غلطی یہ کی ہے کہ برائے مہربانی، یہ برائے مہربانی، مہربانی کے لیے، برائے فارسی میں کے لیے اس کے کا ترجمہ ہے نا اس کا، یہ براہ مہربانی ہونا چاہیے تھے، براہ مہربانی، مہربانی کی راہ سے، کرم کی راہ سے، عنایت کی راہ سے، عنایت کرتے ہوئے۔ یہ برائے کا لفظ بھی آپ نے غلط لکھا ہے۔ یہ ایک سوال میں پشاور سے اردو جو تحریر فرمائی گئی، یہ چار غلطیاں ہیں۔ اب محنت کریں گے سیکھ جائیں گے، اردو زبان کچھ گری پڑی نہیں ہے کہ ایسے ہی لوگ اسے تحریر کرنے لگیں اور ایسے ہی بولنے لگیں۔ وہ ایسی زبان ہے جو بڑی طاقتور زبان ہے، صدیوں سے بولی جا رہی ہے، جس قدر بے اعتنائی اب اس سے برتی جا رہی ہے، شاید کہ چند صدیوں میں یہ ختم ہو جائے، مگر جتنے پڑھے لکھے لوگ ہمارے دور کے ہیں الا ماشاء اللہ، اکثر کو اردو بولنی اور لکھنی آتی ہی نہیں۔ پھر یہ جو اردو بول لکھ نہیں سکتے، انہیں کس نے مشورہ دیا ہے کہ بھئی آپ اردو میں یہ زحمت اٹھائیں، آپ اپنی مادری زبان بولیے، اردو بولنی ہے تو لکھنا پڑھنا پڑے گا۔ اور مصیبت در مصیبت یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اردو کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے یہ کل کے مفتی بن جاتے، اردو بولنے کی تمیز نہیں ہوتی، اور یہ دین پر مباحث، ریکارڈنگ، یہ چیزیں شروع ہو جاتی۔ ہم اس پہ اس لیے اتنا زور دے رہے ہیں کہ یہ جدید مفکرین اسلام جو پیدا ہو رہے ہیں اور یہ جو ان پڑھ مفتی بن رہے ہیں اور جو محض عقل کی بنیاد پر مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں اور منقولات سے بالکل غافل ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اپنی علمی استعداد پر غور کریں کہ ہم پڑھے لکھے کتنے، چونکہ کو چونکہ پڑھنے والے، اور مطلب کو متبل پڑھنے والے، یہ بھی دینی اور شرعی مسائل میں دخل دیتے۔ یہ ان تمام لوگوں کو آئینہ دکھانا مقصود ہے جو بن پڑھے لکھے شریعت کے مسائل میں نہ صرف دخل دیتے ہیں بلکہ علماء حق کے منہ کو آتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ کوئی ایک زبان کم سے کم پوری سیکھیں، پنجابی ہے، پشتو ہے، اردو ہے، مراٹھی ہے، ہندی ہے، انگلش ہے، کوئی زبان ایک پوری آنی چاہیے، اور جس شخص کو ایک پوری زبان بھی نہیں آتی وہ دنیا تو خیر کیا کرے گا، عاقبت بھی برباد کرے گا۔ ہمارے محترم حمزہ صاحب نے یہ سوال تحریر فرمایا ہے کہ از اٹ الاؤڈ فار اے وومن ٹو ڈرائیو کار اور بائک الون، واٹ ڈز اسلام سے اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے، کسی خاتون کا سواری کو چلانا، بہت سے فقہا اس بات کے قائل ہیں، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین اونٹ پر سوار ہوتی تھیں اور اسے چلاتی تھیں، روایات یہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن مسائل میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ سواری چلاتے ہوئے محفوظ رہے گی؟ اکیلی خاتون ڈرائیو کر رہی ہیں یا موٹر سائیکل چلا رہی ہیں، اور ماحول وہ ہے جو اب اس ملک کا ماحول ہے، تو اس صورت میں یہ قطعاً اجازت نہیں دینی چاہیے۔ جب تک کہ مکمل طور پہ کار کے بارے میں یہ اطمینان نہ ہو کہ وہ پوری حفاظت کے ساتھ چلا بھی لیں گی اور اسی طرح گھر واپس بھی آ جائیں گی، تو اکیلے ڈرائیو کر لیں، حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ، اس کو کوئی نہیں روکتا۔ لیکن حالات وہ ہوں جہاں لوٹ مار مچی ہوئی ہو اور گاڑیاں اور مختلف چیزیں پوری پوری اغوا کر لی جاتی ہوں، تو اپنی جان بچانا فرض ہے، خاتون کے لیے اپنی عزت بچانا فرض ہے۔ ان حالات میں جہاں تک ہو سکے احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موٹر سائیکل اور جتنے بائکس ہیں، یہ اس طرز کے بنائے گئے ہیں کہ ایک خاتون میں جو فطرتاً اللہ نے حیا اور پردہ رکھا ہے، وہ باقی نہیں رہتا، اس لیے موٹر سائیکل سے جلانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں آئندہ یہ دن دیکھنے ہیں، یہ سال اور ماہ دیکھنے ہیں، جس میں لوگوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے، اور اسلام کی بجائے انہیں مغرب پسند ہے اور مغربی تہذیب کو اپنائیں گی۔ اس لیے آپ نے اسلام کے مطابق پوچھا ہے تو اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں رہیں، اور ایک کام بس انہیں کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ معاشرے میں صالح اور باصلاحیت افراد کو پیدا کرے. بس معاشرہ جو ناقص افراد سے اور ان پڑھ اور بے صلاحیت لوگوں سے اٹ گیا ہے, اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ماؤں نے گھر چھوڑ دیے ہیں اور تعلیم باقی نہیں رہی. تعلیم ہو تو بچہ جو زبان ماں سے سیکھتا ہے وہ اصل حالت میں قائم رہتی, اور ماں جب جاب کرنے لگ جائے, بینک جاتی ہے, فیکٹری جاتی ہے, اور بہت سے سرکاری ادارے ہیں جہاں وہ جاتی ہے, وہ واپس آئے گی تو وہ زبان تک خالص نہیں رہے گی جو زبان اس کی اصل زبان. اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور اپنی اولادوں کی تربیت کریں. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسی وجہ سے عورتوں کو مساجد میں, حتیٰ کہ مسجد نبوی میں آنے سے روکتے تھے. اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ عمر تمہیں یہ گارنٹی دیتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں نماز سے زیادہ اچھی نماز وہ ہے جو تم اپنے گھر میں پڑھو. منع فرماتے تھے کہ گھروں سے نہ نکلے. گھروں سے نکلنے کے جو مفاسد ہیں اب اس پہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سب جانتے ہیں اور سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں اسلام سے کتنی نفرت ہے, کتنا بودھ ہے. ہم بے پردگی کو بھی اسلام ہی کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں. بھئی ایسے اسلام کی تمہیں پڑی کیا ہے؟ گناہ ہی کرنا ہے تو ڈھنگ سے کرو, تاکہ بنیادی تصور تو نہ بدلے کہ یہ گناہ نیکی ہے. شراب کو حلال کر کے پینا یہ کون سا دین اور شریعت بتاتی ہے؟ ایک آدمی ہے شراب پیتا ہے گناہ سمجھتا ہے, چھٹی ہوئی توبہ کرے گا, نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, معاف نہ فرمائے تو عذاب دے دے گا. یہ سب صورتیں. اور ایک جو بنیادی حلال و حرام کے تصور کو آپس میں جوڑتا ہے, مکس اپ کرتا ہے, وہ شدید گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. ایک سوال یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں اور مارا جا رہا ہے, اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اس صورتحال میں وہاں کے علماء سے رہنمائی لینی چاہیے. آپ کو کبھی بھی تشدد میں نہیں پڑنا چاہیے, کبھی بھی. ہر وہ تحریک جو تشدد کی بنیاد پر اٹھتی ہے وہ انجام کار برباد ہو جاتی. دنیا میں کئی قوموں کا آپ کو ملے گا, آپ کے سامنے ہے پچھلے 500-600 سال کی تاریخ. سکھ مذہب پھیل رہا تھا, لوگ آہستہ آہستہ اس میں داخل ہو رہے تھے, یہاں تک کہ گرو گوبند سنگھ کے زمانے میں تلوار کو داخل کیا گیا, اٹھائی گئی اور لڑائی اور مار اور یہ چیزیں شروع ہوئیں. تو وہ جو ایک عروج مل رہا تھا وہ رک گیا. کبھی بھی کسی ایسی قیادت کا ساتھ نہ دیجئے جو تشدد اور قتل پر آمادہ کرتی. ہمارے دور میں اسلام کے نام پہ یہ جتنی تحریکات چل رہی ہیں, بہت خاموشی سے دیکھتے رہیے اور ان کی اصل دریافت کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ پہلے سب دہشت گرد تنظیمیں تھیں, اور جب اچھی طرح پٹائی ہو گئی تو اب اس بات پر آ گئی ہیں کہ خلافت قائم کر لی جائے, اب اس بات پہ آ گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے, یہ دعا پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان ایسا تھا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات ایسی تھیں, لیکن ان کے دل سے وہ جو جڑ ہے نا فساد کی وہ نکلی نہیں. اور انہی باتوں کی وجہ سے لوگوں کو پھنسائیں گے, اور پھنسانے کے بعد آخری سبق یہی ہوگا کہ علم اٹھاؤ, جھنڈا اٹھاؤ, خلافت کا احیاء کرو اور لوگوں کو مارو, ریاستوں کو توڑو. اور جو اسٹیبلشڈ گورنمنٹس ہیں, چاہے وہ مسلمانوں کی ہیں کہ کافروں کی ہیں، لڑو ان کے خلاف، سازشیں کرو. یہ جتنے اسلام سمجھانے کے نئے ٹھیکیدار آپ کو سوشل میڈیا میں ملیں گے، اب کچھ عرصہ سن کے چاہے دیکھ لیں، آپ کسی سے پوچھ لیں کہ 1980 میں، 1990 میں، 2000 میں یہ سب دہشت گردی اور یہ سب قتل عام ہو رہا تھا. اب چونکہ وہاں نہیں دال گلتی، تو اس لیے اسلام کا سافٹ کارنر لوگوں کے سامنے پیش کرو اور جوانوں کو پیش کرو، اور ان جوانوں کے دلوں میں نفرت کا بیج بو دو. کبھی ایسی قیادت کی پیروی نہ کیجیے جو جاہل ہے، وہ پیر و مرشد ہیں یا وہ مولوی ہیں. جہالت ہے تو پیروی نہیں ہے. ہمارے مشائخ اور ہمارے اکابر رحمہ اللہ ہومیوپیتھک پڑھے ہوئے، میڈیکل پڑھے ہوئے، ساری زندگی ڈاکٹری کرنے والے، انجینئرنگ کرنے والے ان کو خلافت دیتے تھے، لیکن اچھی طرح مانجھ کے یہ بھی بتاتے تھے کہ بھئی مفتی نہ بن جانا، فتویٰ نہ دینا شروع کر دینا، دین پہ عمل کرو، تزکیے کا کام کرو، امت کی ہدایت کا کام کرو، لیکن جب شرعی مسائل اور نظریات اور عقائد بیان کرنے ہوں تو تم اپنے مفتیوں کے تابع ہو، علم کے تابع ہو. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ کراچی میں بارہا حضرت احمد اللہ کی زیارت نصیب، کراچی کے بڑے چوٹی کے علماء حضرت رحمت اللہ علیہ کے جوتے سیدھے کرتے تھے. ایک خط کسی معاملے میں ہم نے حضرت محمد تقی صاحب عثمانی، اللہ تعالی سلامت رکھے، ان کی خدمت میں پیش کیا. انہوں نے اپنے شیخ کے خط کو سر پر رکھا، چوما، اور اس کے بعد کھولا. یہ ان کے بھائی مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ، یہ سارے لوگ ہومیوپیتھک ڈاکٹر حضرت عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، اور عیسی الدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ، سب دو زانو ہو کے ادب سے بیٹھتے تھے. اس لیے نہیں کہ وہ علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اپنے مرشد اور مربی کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور ان کے مرشد اور مربی حضرت ڈاکٹر صاحب کو کسی مسئلے کی ضرورت پیش آتی تھی، دارالعلوم کراچی فون ہوتا تھا کہ بھئی تقی سے کہیے یہ مسئلہ بتا دے، بھئی رفیع سے کہیے یہ مسئلہ بتا دے. اس لیے کبھی بھی جو داعی ہیں تشدد کے، ان کی پیروی مت کرو، اور جو علم اٹھائے ہوئے ہیں جہالت کا، کبھی ان کی پیروی مت کرو. اور تیسرے جذباتیت، یہ کر دو اور وہ کر دو اور اس کو مارو اور اس کو مار کے پیسہ مال غنیمت میں لے آؤ اور فلاں علاقے پہ قبضہ کر لو، یہ سب عورتیں تمہاری باندیاں بن جائیں. اور پاکستان دار الحرب ہے، اس بنا پر یہاں کی آبادیوں کو قتل کرنا، ان کے بینک لوٹنا، اور اس ملک میں عورتوں کو باندیاں بنانا، یہ سب جائز، یہ سب جذباتیت کی باتیں ہیں. ہم صرف یہ درخواست ہی کر سکتے ہیں، بچوں کبھی بھی جذباتیت میں نہ آنا، کبھی بھی اس شخص کی پیروی نہ کرنا جو جاہل، اور کبھی بھی اس تحریک میں نہ شامل ہونا جو تشدد اور نفرت کی باتیں کرتے ہیں. اپنا دامن بچاؤ. اس لیے ہندوستان میں بھی ساری ایسی قیادت جو قتل و غارت گری کی قائل ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے. سب سے اچھی راہ صبر، دعوت اور اپنے آپ کو قابو کرنا ہے، اور اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور عملاً اپنی سیرت سے ثابت کرنا ہے کہ میں مسلمان، تاکہ لوگ مثال دیں کہ مسلمان ایسے اچھے ہوتے، کرنے کے کام وہ ہیں جو شریعت نے ہمیں ان حالات میں تلقین کی ہیں، اس کی جستجو اور پیروی کرنی چاہیے۔ رمضان میں تراویح پڑھانے پر کوئی مقتدی تحفہ یا ہدیہ وغیرہ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ کہیں اجرت کے حکم میں تو نہیں آتا؟ بھئی یہ اجرت ہی کے حکم میں آتا ہے۔ حت الوسع ان ہدایہ اور ان چیزوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے سارا سال کہاں سوئے ہوئے تھے؟ اس وقت ہدیے نہیں یاد آتے تھے، اس وقت یہ نہیں خیال آتا تھا کہ کوئی آدمی ہدیہ پیش کر رہا ہے تو اس انسان کا ہدیے کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا معاملہ ہے؟ وہ جو قدیم سے ایک چیز چلی آتی ہے وہ الگ ہے، اور قدیم سے یہ چیز نہ ہو اور رمضان میں یہ تحفے اور ہدیے، اس کو نہ لینا چاہیے اور نہ دینا چاہیے۔ ایک سوال یہ دریافت فرمایا کہ میں اپنے ایک دوست کے مرحوم والد کے لیے اس سال حج بدل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، جمع خرچ میرے دوست اٹھائیں گے، میں اپنا فرض حج کر چکا ہوں۔ مولب الحجاج میں یہ پڑھا ہے کہ حج بدل کرنے کے لیے حج تمتع کرنا ناجائز نہیں ہے، اور بعض جگہوں پر یہ بھی لکھا ہے کہ حج بدل کرانے کی اجازت سے حج تمتع جائز ہے۔ اس معاملے میں رہنمائی چاہیے، کیا حج بدل میں تمتع کرنا درست ہے یا افراد؟ دیکھیں بھائی، دونوں طرف علماء ہیں۔ حج تمتع میں اصل بات یہ ہے کہ جو شخص حج کرا رہا ہے، ہم اس کو مثلا عمران کا نام دیتے ہیں، عمران کامران سے کہتا ہے کہ تم جاؤ اور میرے والد صاحب کی طرف سے حج کرو۔ اب عمران نے جب اسے یہ کہا کہ میرے والد صاحب کی طرف سے حج کرو، اور حج میں اس نے کامران نے حج تمتع کیا، تو یہ حج تمتع پہ جتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں یہ واپس عمران کو لوٹانے پڑیں گے۔ محققین علماء کی رائے ہے کہ حج نہیں ہوا اور حج کامران کا ہو جائے گا اپنا، عمران کے والد کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کران بھی کیا تو یہ بھی نہیں ہوگا اور پیسے دینے پڑیں گے واپس۔ البتہ قران کی اجازت اگر عمران دے دے کہ قربانی اپنی طرف سے کرنا اور میرے پیسے سے حج کر لینا، تو پھر یہ جائز ہے۔ تو متوں میں یہ صورت بھی جائز نہیں ہے کہ حکم کرنے والا عمران اس کے روپے سے قربانی کرنا، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ یہ اصل محققین نے لکھا تھا کہ حج بدل کرنے والے کو، مثلا وہ عمران ہے، تو اس کی اجازت کو کیا کیا جائے گا؟ محققین نے رائے یہی دی ہے کہ حج بدل کرنے والے کو عامر کی اجازت سے، حکم دینے والی کی اجازت سے بھی تمتع جائز نہیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے شرح الباب میں یہی فتویٰ دیا ہے۔ ہمارے حضرت معاشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ بھی عدم جواز ہی کا ہے، اور یہی عدم جواز کا فتویٰ حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ بھی دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ پیسہ اس سے لے تو اس کے پیسے کو خراب نہ کرے، اور جو دے رہا ہے پیسہ عمران، وہ کامران کو کہہ دے کہ بھئی حج تمتع نہیں کرنی۔ یہ تو ہمارے اکابر رحمہ اللہ کی رائے تھی۔ بعض حضرات نے اس کے بعد اجازت دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حج بدل کرانے کی کرانے والے کی اجازت سے حج تمتع جائز، یعنی کامران نے حج کرنا تھا، اس نے عمران سے پوچھ لیا کہ میں حج تمتع کروں، یا اس نے خود سے عمران نے کہہ دیا کہ آپ حج تمتع بھی کر سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے، تو کر لیا جائے۔ اب جو ہمارے مفتی حضرات ہیں وہ اس کے جواز کے قائل ہیں، اس لیے کوئی بہت ہی نیک اور متقی پرہیزگار اکابر کے فتوے پر عمل کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ رحمہ اللہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے فتویٰ دیا تھا، اور کوئی آدمی اس کی بجائے بعد کے مفتی حضرات کے فتوے پر عمل کرنا چاہے تو اجازت اس کو بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے مفتی اللہ تعالیٰ کے اور حج جیسی بڑی عبادت کے متعلق کچھ اتنے غیر محتاط ہو گئے کہ انہوں نے بغیر تحقیق کے فتویٰ دیا ہو، ایسے نہیں ہے، یہ بھی درست ہے اور وہ بھی درست ہے۔ کسی کو کسی پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی آدمی حج تمتع کر لیتا ہے وہ بھی ٹھیک کرتا ہے، اور کوئی حج تمتع نہیں کرتا اور اپنے اور اللہ کے درمیان ملا علی قاری از گنگوئی حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ کو رکھتا ہے وہ بھی ٹھیک کرتا ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں، ایک کو دوسرے کے متعلق کوئی ریمارکس کوئی بھی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔